بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حسب معمول میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سازواری۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، تو آئیے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں شامل کون کون سے موضوعات ہیں۔
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا دوہرا معیار برقرار۔ دہشت گردی کے سرخیل کی جانب سے دہشت گردی کی مذمت۔ افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں۔ افریقی ملک مالی میں یرحمالی بنائے جانے کا ڈرامہ ختم۔ ایران گیس برآمد کرنے والے ملکوں کا میزبان۔
تو آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ نے موضوعات میں ملاحظہ فرمایا تو پہلے موضوع کی جانب ہم آئیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے گزشتہ دنوں شام میں مخالفین کے لیے، یعنی مسلح مخالفین کے لیے، اسلحے کی ایک نئی کھیپ ارسال کی ہے۔ امریکہ اس سے پہلے بھی ٹریننگ دیتا رہا ہے شام مخالفین کو، اور ساتھ ہی وہ داعش کے خلاف جنگ کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تو یہ دونوں کے درمیان کیا سازگاری ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔
عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ نے شامی حکومت کے خلاف برسر پیکار دہشت گرد گروہوں کے لیے اسلحے کی نئی کھیپ ارسال کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلحہ 12 مسلح گروہوں کے لیے ارسال کیا گیا ہے جن کے پاس 5,000 دہشت گرد عناصر ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ گروہ داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسلحے کی یہ کھیپ پچھلے ہفتے زمینی راستے سے مسلح گروہوں کو پہنچا دی گئی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی نام نہاد شام مخالفین کی حمایت کا سلسلہ ایسے وقت میں جاری رکھے ہوئے ہیں جب اس بارے میں متعدد رپورٹیں منظر عام پر آ چکی ہیں کہ امریکہ کا ارسال کردہ یہ فوجی ساز و سامان آخرکار داعش اور جبهه النصره اور ان سے وابستہ دیگر دہشت گرد گروہوں کو پہنچ جاتا ہے۔ حکومت امریکہ اب تک $580 ملین شام مخالف جنگجوؤں کی تربیت پر خرچ کر چکی ہے۔ البتہ یہ ٹریننگ پروگرام زیادہ مؤثر واقع نہیں ہوا اور اس پر کافی تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ امریکی اسلحہ اور فوجی ساز و سامان اس وقت شام میں دہشت گرد گروہوں کے حوالے کیا گیا ہے جب ویانا میں بحران شام کے حل کے لیے عالمی اجلاس منعقد کیا جا رہا تھا۔ ہفتہ 14 نومبر کو دنیا کی بڑی طاقتوں اور مشرق وسطی کے ملکوں کے وزراء خارجہ اور اعلیٰ سفارتکار عالمی اداروں کے نمائندوں کے ہمراہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں سر جوڑ کر بیٹھے، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ حکومت شام کی جانب سے داعش کے خلاف جنگ میں روس سے براہ راست معاونت اور مشارکت کی درخواست کے بعد شام کے بحران کے بارے میں امریکہ کی پالیسیوں میں بعض تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تبدیلیاں بھی دہشت گردی اور شام و عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے بارے میں امریکہ کی دوہرے معیار کی پالیسیوں میں مزید شدت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں۔ شام مخالفین کو اسلحے کی حالیہ ترسیل اس کی واضح مثال ہے، حالانکہ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ ماضی کی طرح دوہرے معیار کی پالیسیوں کو جاری رکھ کر دہشت گردی کے مسئلے کو کبھی حل نہیں کر سکے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدگی کی اشد ضرورت ہے، لیکن شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مرکزی حکومت کو کمزور کرنے کی کوششیں بیک وقت کیسے سازگار ہو سکتی ہیں؟ بحران شام کے بارے میں امریکہ کی اسٹریٹجی بشار اسد کو سیاسی میدان سے باہر کرنے پر استوار ہے، حالانکہ کسی بھی ملک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ صرف اس ملک کے عوام ہی اپنے ووٹوں کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے جو شام کے بارے میں ہونے والے ویانا اجلاس میں شریک تھے، یہ بات کھل کر کہی تھی کہ دیگر ممالک اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ شام کے سیاسی مستقبل میں بشار اسد کو کوئی کردار حاصل ہوگا یا نہیں، یہ معاملہ صرف شامی عوام پر چھوڑ دینا چاہیے۔ شام اور عراق کے حقائق اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ خطے میں امریکہ اور مغربی ملکوں کی دوہرے معیار کی پالیسیاں دہشت گردی کے خاتمے کے بجائے اس کے فروغ کا سبب بن رہی ہیں۔
جی ہاں ناظرین، اور اب اگلے موضوع کی طرف آئیں گے۔ دہشت گردی کی مذمت ہر طرف سے کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر فرانس میں رونما ہونے والے واقعے کی مذمت سب طرف سے کی گئی، لیکن اس وقت یہ بات اور بھی مذاق خیز اور قابل غور ہو جاتی ہے کہ جب دہشت گردی کا کوئی سرخیل دہشت گردی کی مذمت کرنے لگے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا تھے۔
جمعہ 13 نومبر کی شام کو پیرس میں 7 مقامات پر دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، جن میں 130 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس واقعے سے محض ایک روز قبل لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دہشت گردی کے 2 واقعات میں 45 افراد مارے گئے اور 240 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ ان ہولناک اقدامات نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خطرات کے بارے میں دنیا والوں کے کان کھڑے کر دیے، اور اسی زاویے سے ان واقعات کی مذمت بھی کی گئی۔ لیکن پیرس واقعے کی مذمت میں دہشت گردی کے سرخیل یعنی اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان قابل غور ہے۔ نتن یاہو نے اس اقدام کو اپنے زعم میں اسلامی دہشت گردی قرار دیا اور تہذیب یافتہ دنیا سے اپیل کی کہ وہ عالمی دہشت گردی کے اس تعاون کے خلاف متحد ہو جائیں۔ نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ بقول اس کے اسلامی دہشت گردی ہمارے تہذیب اور اقدار کو نابود کرنا چاہتی ہے، لہٰذا پوری بے رحمی کے ساتھ اس کی ہر شکل میں مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ دہشت گردی کے سرخیل نتن یاہو کا عوام فریبانہ بیان کو پہلے سے طے شدہ ایک ڈرامہ سمجھنا چاہیے، جس کا ایک مقصد صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ ماہیت کو چھپانا اور دنیا میں اسلاموفوبیا کو ہوا دینا ہے۔ چارلی ہیبڈو جریدے پر حملے کے واقعے کے بعد بھی نتن یاہو نے اسی فریبکارانہ سوچ کے ساتھ دہشت گردی کی مذمت میں نکالی جانے والی ریلی میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ صہیونی حکومت دہشت گردی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس پرآشوب ماحول سے سیاسی اور نفسیاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس قسم کی سیاسی اور نفسیاتی چال بازیوں میں سارا زور اسلام کے چہرے کو مخدوش اور دہشت گردی کو مسلمانوں سے جوڑنے پر مرکوز ہے، حالانکہ مستند شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ داعش جیسے خونخوار گروہ کو مغربی ملکوں اور صہیونی حکومت کے خفیہ اداروں نے قائم کیا ہے، اور برطانوی خفیہ ادارہ اور موساد عملی طور پر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اپنی کتاب مشکل فیصلوں میں باضابطہ طور پر اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے داعش کو واشنگٹن اور تل ابیب کے مفادات کے لیے قائم کیا تھا۔ امریکہ اسرائیل کے نظریات کے مطابق دنیا میں 2 قسم کی دہشت گردی ہے، ایک اچھی دہشت گردی جس کے ذریعے امریکہ اور صہیونزم کے مفادات پورے ہوتے ہیں، اور دوسری بری ہے جس سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس پس منظر میں پوری طرح ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کا اس کے تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جانا چاہیے، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے کہ نتن یاہو جیسے دہشت گردی کے سرخیل افراد دین اسلام کو نشانہ بنائیں اور اس کے خلاف انتہا پسندی کا پروپیگنڈا شروع کر دیں۔
دہشت گردی کے سرخیل کی جانب سے دہشت گردی کی مذمت آپ نے تجزیہ ملاحظہ کیا۔ ذکر کریں گے افریقی ملک مالی کا۔ مالی میں بھی ایک دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا، جس میں دہشت گردوں نے ایک ہوٹل میں گھس کر 170 سے زائد افراد کو یرغمال بنا لیا، اگرچہ یہ ڈرامہ بعد میں ختم ہو گیا۔ صورتحال کیا رہی، کون لوگ اس میں ملوث تھے اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔
بات یہ ہے کہ داعش کا جو ایک افریت ایک خوف بن کے دنیا پہ چھا رہا ہے، یہ شام سے شروع ہوا اور عراق اور اس کے مشرق وسطی میں اس کی موجودگی کے جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے، اور جو ان کی وحشت اور بربریت وہاں نظر آئی ہے، اس کے بعد پوری دنیا لرز کے رہ گئی ہے۔ اور حالیہ جو فرانس میں واقعہ ہوا ہے، ایک انتہائی المناک اور بے گناہ شہری جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد اچانک جو اطلاعات آئی ہیں وہ خاص طور پر جنوبی ایشیا اور افغانستان میں داعش کی موجودگی کے جو شواہد سامنے آئے ہیں، اور مغربی میڈیا ان کی تائید بھی کر رہا ہے کہ افغانستان میں داعش جو ہے وہ اپنے قدم جما رہی ہے، اور اس میں نوجوان جو ہیں اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں جو اطلاعات آئیں اس میں داعش کے کافی جو لوگ مارے بھی گئے، لیکن جو ننگرہار کا جو صوبہ ہے وہاں اس کے جب قدم جمائے گئے اور ان کی وحشت اور بربریت کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہیں گھر اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ کے لیے دوسرے علاقوں کی طرف جا چکے ہیں۔ جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اس میں بڑی اس خطے میں پاکستان کے لیے بھی خاص طور پہ اس سے ایک اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان پہلے ہی افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی کا بری طرح نشانہ بن رہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان اور اس خطے کے تمام ملکوں کو مل کر اس خطرے سے نبٹنے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہاں عالمی طاقتوں کا جو کردار ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح حالیہ دنوں میں روس کے صدر پوتن نے الزام لگایا ہے کہ داعش کی آبیاری میں جو مغربی ممالک کی فنڈنگ شامل ہے, یہ ایک بہت ہی سلگتا ہوا سوال ہے پورے عالمی دنیا کے لیے بھی اور بشر کے وسطی اور خاص طور پر اسلامی دنیا کے ممالک جو ہیں ان کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے کہ آج داعش کے نام پر جو اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسلامی دنیا کو اکٹھا بھی ہونا پڑے گا, اور خاص طور پر جو نئی اطلاعات افغانستان میں داعش کی موجودگی سے اس علاقے میں مزید ایک خطرناک جنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, اور یہ علاقہ جو پہلے ہی معاشی طور پر مفلوج ہو چکا ہے طویل جنگ و جدل کے نتیجے میں, اور طالبان اور القاعدہ کے بعد یہ نیا ٹائٹل جو داعش آیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ خطے کے تمام ممالک اپنا کردار ادا کرے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور یونائیٹڈ نیشن اور نیٹو فورسز کو جو صدر پوتن نے الزام لگایا ہے اس کا جواب دینا ہوگا.
ناظرین, میں یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ سی آر شمسی صاحب کے خیالات تھے افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں کے حوالے سے. میں نے سہبن مالی کے واقعے کا ذکر کیا تھا, اب ذکر کریں گے ہم مالی کے واقعے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ مالی کے ریڈیسن ہوٹل میں دہشت گردوں نے گھس کر 170 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا. بہرحال کمانڈو آپریشن کے نتیجے میں بعض افراد کو رہا کرا لیا گیا اور 27 افراد اس واقعے میں مارے گئے. مقاصد کیا تھے, کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کارروائی انجام دی دہشت گردی کی, آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ.
افریقی ملک مالی کے دارالحکومت باماکو کے ہوٹل ریڈیسن پر دہشت گردوں کے حملے اور 140 افراد کو یرغمال بنانے کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے, جس کے بعد حکومت نے ملک میں 10 دن کے لیے ایمرجنسی لگا دی ہے. دہشت گردوں اور کمانڈو فورس کے اہلکاروں کے درمیان فائرنگ میں 27 افراد مارے گئے, جن میں 4 دہشت گرد, 4 فوجی اور اقوام متحدہ کے 5 اہلکار بھی شامل ہیں. امریکہ اور چین نے ہوٹل ریڈیسن پر دہشت گردانہ حملے میں اپنے کچھ شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. دہشت گردوں کے خلاف کمانڈو آپریشن میں فرانس اور امریکہ کی اسپیشل کمانڈو فورس اور اقوام متحدہ کی ام فوج کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا. یرغمالیوں نے آزاد ہونے کے بعد بتایا ہے کہ دہشت گرد انگریزی زبان میں گفتگو کر رہے تھے. مالی کے صدر ابراہیم بوبکر کیٹا, جو دہشت گردی کے بارے میں علاقائی کانفرنس میں شرکت کے لیے چارٹ گئے ہوئے تھے, حملے کی خبر ملتے ہی اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کے باماکو واپس ہو گئے. انہوں نے ایک بیان جاری کر کے ہوٹل ریڈیسن پر حملے کو دہشت گردانہ قرار دیتے ہوئے ملک میں 10 دن کے لیے ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا ہے. حالیہ چند مہینوں کے دوران مالی کے مرکزی علاقے میں بھی متعدد ہوٹلوں پر حملے ہوتے رہے ہیں, جن سے پتہ چلتا ہے کہ انتہا پسند عناصر نے, جو اب تک ملک کے شمالی علاقوں میں لوٹ مار اور بد امنی میں مصروف رہے ہیں, اپنی سرگرمیوں کا دائرہ ملک کے مرکزی علاقوں تک پھیلا دیا ہے. بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ہوٹل ریڈیسن کے معاملے میں زیادہ تر نشانہ فرانسیسی شہری تھے. ان مبصرین کا کہنا ہے کہ مالی سینٹرل افریقن ریپبلک اور مغربی افریقہ کے علاقے میں فرانس کے مداخلت پسندانہ اقدامات نے مخالفین کو مزید مشتعل کر دیا ہے. مالی ایک زمانے تک فرانس کی کالونی رہا ہے اور فرانسیسی فوجی اب بھی وہاں موجود ہیں. بعض مبصرین اس واقعے کو پیرس کے واقعے کا تسلسل قرار دے رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ حملہ آور یرغمالیوں کے بدلے پیرس واقعے کے بعد گرفتار ہونے والوں کو رہا کروانا چاہتے تھے. بہرحال مرابطون نامی دہشت گرد گروہ نے, جو القاعدہ سے وابستہ ہے, مالی کے دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ دہشت گرد گروہ 2 سال قبل معرض وجود میں آیا ہے اور القاعدہ کا ایک سابق دہشت گرد کمانڈر مختار بل مختار اس کا سربراہ ہے۔
اور ناظرین اب پروگرام کے آخری موضوع کی طرف آئیں گے۔ تہران ان دنوں گیس برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم جی ای سی ایف کا میزبان ہے اور اس موقع پر ایران میں مختلف اجلاس منعقد ہو رہے ہیں جن میں جی ای سی ایف کے ملکوں کے سربراہی اجلاس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ترکمانستان کے صدر کی جو شرکت ہے اس کو خاصا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ جی ای سی ایف کا قیام 2008 میں عمل میں آیا تھا، اس تنظیم کے مقاصد کیا ہیں اور اس کی اہمیت عالمی سطح پر کیا ہے اور گیس برآمد کرنے والے ممالک جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اس تنظیم کے قیام کے ذریعے، ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عالمی اور قانونی امور کے ممتاز تجزیہ نگار جناب محمد حسین دوری صاحب کو۔ محمد حسین دوری صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
میں بھی آپ تمام افراد کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔
بہت شکریہ دوری صاحب کہ آپ تشریف لائے اس پروگرام کے لیے۔ دوری صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تہران میزبان ہے اس وقت دنیا کے 9 سربراہوں کا، کہ جو جن کا تعلق اس تنظیم سے ہے، کہ جو ایک نو تاسیس تنظیم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، البتہ اس کا قیام 2008 میں عمل میں آیا تھا۔ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس خطے کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے وہ گیس کے ذخائر کے لحاظ سے کس مقام پر ہیں؟
جس طرح آپ نے اپنے سوال میں یہ ذکر کیا کہ 2008 میں جب پیوٹن نے، روس کے صدر نے، مقام معظم رہبری سے حضرت آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی تھی، اس وقت اس اجلاس کی اور اس گروپ کے بنانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا رہبر معظم کی جانب سے اور ان تمام ممالک کو شامل کرنے کی بات کی گئی کہ جو گیس ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی تک تقریباً 3 اس سلسلے میں کانفرنسیں ہو چکی ہوں، جس میں پہلی کانفرنس روس میں، دوسری قطر میں اور تیسری تہران میں ہے اس وقت، اور جو سرگرمیاں اس اجلاس میں دکھائی جا رہی ہیں یا جو بعض افراد اس کو اوپیک سے منسوب کر رہے ہیں، لیکن یہ اجلاس بہت زیادہ متنوع ہے اوپیک کے اجلاس کے اور اوپیک کی کانفرنسوں کے مقابلے میں۔ یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے اور یہ جو گروپ ہے، یہ تقریباً 40% گیس کے ذرائع ان ممالک کے پاس ہیں اور تقریباً 70% قدرتی گیس کے ذخائر ان ممالک میں موجود ہیں، دنیا کے 70% ذخائر۔ اس کے علاوہ ابھی تک تقریباً 67% جو گیس کے ذخائر ہیں اور 38% جو گیس ایکسپورٹ کرتے ہیں مختلف پائپ لائنز کے ذریعے، وہ ان ممالک کے ذریعے ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور بھیجی جاتی ہے پائپ لائنز کے ذریعے، اور 85% جو LNG گیس ہے وہ اس گروپ میں جو شامل ممالک ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ ممالک ہیں جو گیس ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بہت بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں دنیا کی سطح پر، کیونکہ یہ آج ایک دفعہ پھر یہاں جمع ہوئے ہیں اور جو اس کی اس اجلاس کی اور اس گروپ کی جو سیاست ہے اس کو تشکیل دینے کے لیے اور آئندہ 5 سالوں کے لیے روڈ میپ کے تعین کرنے کے لیے وہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ خود گیس کی قیمت کتنی رکھی جائے اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب ہے اور جو سیاست اپنانی چاہیے، جو اس سلسلے میں پولیٹکس اپنانی چاہیے، اس کو یہاں پر یہ موضوع بحث قرار دیں گے، ڈسکس کریں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ دیکھا کہ مقام معظم رہبری نے کلی طور پر طبیعت کی اور نیچر کی سلسلے میں ایک روڈ میپ دیا ہے۔ اس اجلاس میں بھی ہم اس چیز کا مشاہدہ کریں گے کہ کس طرح ہم نیچر کی حفاظت کر سکتے ہیں، قدرتی منابع کی حفاظت کر سکتے ہیں دنیا کی سطح پر، اور اس اجلاس کی جو خصوصیت ہے تمام مختلف کانفرنسوں کے مقابلے میں اس کی جو کانفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود ان موضوعات کی حمایت کرنے کے لیے جب دوبارہ ایک دفعہ پھر ایک ساتھ جمع۔
آپ نے اشارہ کیا، میں اسی سوال کی طرف بھی آتا، یعنی ماحولیات کا آپ نے نام لیا۔ پہلے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے کسی بھی تنظیم کے قیام کے اندر وہ اس کے وہ بنیادی لاز ہوتے ہیں یا بنیادی مقاصد ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وہ تنظیم قائم کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اوپیک ایک تنظیم موجود ہے کہ جس کا کام تیل کی قیمتوں کا تعین اور تیل کی جو سپلائی اور رسد اور طلب ہے اس کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے. کیا اس کا جو مقصد ہے جی سی ایف کے قیام کا وہ بھی صرف اسی حد تک ہے؟ نہیں, یا اس سے بھی زیادہ آگے جا کر یہ کوئی اور اقدامات بھی کرنا چاہتے ہیں؟
نہیں, دیکھیں ان دونوں کانفرنسوں کے درمیان اور ان دونوں تنظیموں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اوپیک صرف قیمتوں کے تعین کے لیے اجلاس وہ بلایا جاتا ہے, اور اوپیک کے اجلاس میں جو تیل کے سلسلے منعقد ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ سیاسی معاملات کا عمل دخل ہوتا ہے. لیکن جو ہم جی ای سی ایف کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ آتے ہیں کہ وہ خود اپنی مارکیٹ کو اسٹیبل کرتے ہیں, اور بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ قیمت پہ بات کریں. تو ان دونوں جو اجلاسوں میں جو کانفرنسوں میں فرق ہے اوپیک کانفرنس میں اور خود جی ای سی ایف کانفرنس میں وہ یہ ہے کہ وہ صرف قیمت پہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں, لیکن جی ای سی ایف قیمت پہ اتنی زیادہ بات نہیں کرتی ہے. جی ای سی ایف یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح اس بازار کو اور مارکیٹ کو اسٹیبل کیا جائے, اور کس طرح اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گیس کو, اور کتنی مقدار ہونی چاہیے ایکسپورٹ کی, اس کو تعادل دیا جائے, اس کو متعادل کیا جائے, معتدل کیا جائے. اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس اجلاس میں جو کانفرنس ہے جب بھی کوئی بحران کھڑا ہوتا ہے یا جب بھی کوئی مشکل دنیا کی سطح پہ کھڑی ہوتی ہے تو یہ لوگ آتے ہیں, اوپیک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی بھی ملک پر وہ دباؤ ڈال سکیں اور اس کی اپنی استکباری اور مستکبرانہ سیاست کو استعمال کرتے ہوئے بروئے کار لاتے ہوئے وہ آئے اور تیل سے اور تیل کے ہتھیار سے فائدہ اٹھائیں. لیکن جی ای سی ایف اجلاس میں ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی, بلکہ یہاں پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نیچرل ریسورس کا کس طرح تحفظ کیا جائے اور قدرتی ذخائر کا کس طرح تحفظ کیا جائے. اور اتفاق کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اس اجلاس میں, اس کانفرنس میں, کہ ہمیں اس کانفرنس میں شامل جتنے بھی ممالک موجود ہیں وہ بہت زیادہ متحد نظر آتے ہیں اپنے مواقف پہ, اور 12 ممالک ہیں جو مستقل رکن ہیں, اس کے علاوہ متعدد ملک ہیں جو مبصر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. اور سردیوں کے موسم میں یہ اجلاس اور یہ کانفرنس اس کا انعقاد کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری کیا سیاست ہونی چاہیے اور کیا روڈ میپ ہونا چاہیے, اس سلسلے میں یہ اجلاس بلایا گیا ہے تاکہ ہم ایک پلان کو یہاں پر مطرح کر سکیں, بیان کر سکیں اور ایک روڈ میپ دے سکیں. اور یہ جو کانفرنس بلائی گئی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقریباً 3 مختلف کانفرنسیں اس سلسلے میں منعقد کی جا چکی ہیں, اور اس میں جنرل سیکرٹری کا انتخاب کیا گیا ہے, اور کس طرح ہمیں کیا روڈ میپ اپنانا چاہیے اور کیا سرگرمیاں اپنانی چاہیے اس سلسلے میں بات چیت کی گئی ہے, اور اس سلسلے میں بہت پیش رفت کی ہے.
آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے جی سی ایف کے اجلاس کے حوالے سے جو تہران میں جاری ہے. آئیے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین آپ کا ایک بار پھر پروگرام زاویہ نگاہ میں خیر مقدم کرتا ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بحث کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں جی ای سی ایف کے اجلاس کے بارے میں جو تہران میں اس وقت جاری ہے, اور اس کا سربراہی اجلاس ہونے والا ہے, جبکہ مختلف کونسلوں کے اور مختلف اس کے اجلاس تہران میں منعقد ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی ہو رہے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں ہم اس وقت اسٹریٹجک اور عالمی امور کے ممتاز سازی نگار جناب محمد حسین دوری صاحب سے. دوری صاحب, تنظیم تو بن گئی, اور تنظیم کے یقیناً سیکرٹری جنرل کا انتخاب بھی جیسا کہ میرے علم میں ابھی آیا ہے کہ ڈاکٹر عادلی صاحب جو ہیں ایران کے, ان کو اس کا دبیر کل یا سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا گیا ہے. صورتحال کیا ہے اس تنظیم کے سامنے؟ جو چیلنج ہیں اس وقت عالمی سطح پر قانونی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی، وہ چیلنج کیا ہیں اور ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اس تنظیم کے پاس کتنی گنجائش موجود ہے؟
دیکھیں، جو سب سے بڑی مشکل ابھی ہمیں نظر آتی ہے اور یہ ایک تاریخی مشکل ہے کہ جو قدرتی ذخائر ہیں وہ محدود ہیں اور انسان کی جو ضرورت ہے وہ نامحدود ہے، اور یہ جو مشکل ہے اس میں بعض ممالک ایسے ہیں اور بعض ایسی طاقتیں ہیں، وہ بجائے اس کے کیا ہیں اس سلسلے میں پلاننگ کریں قدرتی ذخائر کے بارے میں، وہ آتے ہیں اور اس کو ہتھیار قرار بنا لیتے ہیں اور کمزور ممالک پر ان ہتھیاروں کے ذریعے حملے کرتے ہیں، اور یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے اور قدرتی ذخائر کے خلاف ایک بڑی سازش ہے۔ دوسری بڑی سازش اور مشکل جو ہمیں گیس کے سلسلے میں نظر آتی ہے وہ یہ تیل کے مقابلے میں گیس کے سلسلے میں جو نظر آتی ہے کہ کیا اس کی قیمت ہونی چاہیے اور اس کی مارکیٹ کو کس طرح اسٹیبل کیا جائے، یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اس انرجی کو اور اس قدرتی ذخیرے کو ہم تیل کی طرح ٹرانسفر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں مختلف دوسرے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے اور ایک ایسی توانائی ہے جو تیل کے مقابلے میں بہت پاک صاف انرجی ہے، اور اس نے تیل کے مقابلے میں بہت جلد اپنی مارکیٹ بنائی ہے۔ لیکن جو بنیادی ترین مشکل ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ گیس کے سلسلے میں، وہ یہ کہ یہ بعض ممالک کی سیاست کی نظر ہو گئی ہے اور وہ اس سلسلے میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، اور خود جو گیس کی جو انرجی ہے اس سلسلے میں وہ اپنی قدرت و طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن کا سلسلہ دیکھ لیں، یہ دو ممالک آپس میں ایک پائپ لائن ڈالنا چاہتے تھے تاکہ گیس ٹرانسفر ہو، اس کا نام بھی انہوں نے امن پائپ لائن رکھا تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ بین الاقوامی سطح پہ جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ اور دوسری طاقتیں، وہ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہیں اور اس سلسلے میں مسلسل سازشیں کر رہی ہیں کہ یہ گیس پائپ لائن پاکستان میں ایکٹیو ہو اور وہاں پر کام کرنا شروع کرے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ صرف گیس کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دو ملکوں کے درمیان فرنگ و ثقافت کا مسئلہ ہے اور دو ملکوں کے درمیان بھائی چارے کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ خود امریکہ یہ چاہتا ہے کہ گیس کی قیمت اور گیس کی جو بھی سیاست ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہو، اس لیے جب ہم مقابلہ اور موازنہ کرتے ہیں یورپی ممالک سے، جو جس طرح یورپی ممالک کو اس کی ضرورت ہے گیس کی، پاکستان اور دوسرے مشرقی ممالک کو بھی گیس کی ضرورت ہے اور مشرقی وسطی کے ممالک کو بھی گیس کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت یورپ کی ہے اتنی ضرورت ان ممالک کو بھی ہے، کیونکہ ہم نسل پرستی کریں اور ہم قوم پرستی یہاں پر دکھائیں اور یہاں پر طاقت کا مظاہرہ کریں، اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بازار کو خود مینیج کرے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ قوم پرستی اور طاقت کے استعمال کو دور کرے اپنے آپ سے، اور وہ اس مارکیٹ کو یکساں کرنے کی کوشش کرے اور اس میں عدل و انصاف سے کام لے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر اس میں ہمیں سیاست انوالو ہو جائے گی اور مداخلت کرے گی تو اس میں ہمیں بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمارے جو ممالک ہیں خلیج فارس کے جو ممالک ہیں، مشرقی ممالک جو ہیں، وہ اگر ہم ان کو گیس دینا شروع کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں تو ہم بہت اچھی طرح اس کو مینیج کر سکتے ہیں اور استکبار کی سیاست کو بھی جواب دے سکتے ہیں۔
دوری صاحب، آخری سوال کے طور پر میں آپ سے جو سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر نو ممالک کے سربراہان مملکت جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور ان میں جو ہے روس کے صدر ولادیمیر پوتن بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پر ایک اجلاس میں جمع ہوں گے تو اس اجلاس کی اہمیت جو ہے وہ دو چندان ہو جاتی ہے، اور جو اس وقت عالمی سیاسی مسائل چل رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کے حاشیے میں، یعنی اس کے ذیل میں بہت ساری ملاقاتیں ہوں گی، بہت سارے روابط جو ہیں وہ استوار ہوں گے۔ آپ کے خیال میں خطے کی جو سیاسی اور جغرافیائی پوزیشن ہے اس پہ ان ملاقاتوں اور ان مذاکرات کے جو گفتگو اور صلاح و مشورے ہوں گے مختلف سربراہان مملکت میں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں؟
دیکھیں، ہم یہاں پر اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ جو گیس ہے اور جو ہمیں یہاں پر قدرتی ذخائر نظر آ رہے ہیں یہ خود ان ممالک کے آپسی تعلقات کا بہت بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں. مثلا خود مشرق وسطی میں ہم یہ دیکھتے ہیں یا خلیج فارس کے جو ممالک ہیں یہ ان قدرتی ذخائر کے ذریعے بہت اچھے تعلقات اپنے مرتب کر سکتے ہیں. جب استکباری ممالک اور بڑی طاقتیں اس چیز کے پیچھے تھے کہ وہ ان قدرتی ذخائر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جب ان کو اس سلسلے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان ممالک کی سیاست میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کریں اور ایک ایسا اثر و رسوخ کے جس کے ذریعے مستقبل طاقتیں وہ حکومتی عہدیداروں کو ان ممالک کے کہ جن کے پاس قدرتی ذخائر ہیں ان پر بری طرح مسلط ہو جائیں. ہم اس کانفرنس کے ذریعے یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جو اثر و رسوخ مستقبل اور استکبار ان ممالک کے حکومتی عہدیداروں کے اوپر رکھنا چاہتا ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف دے سکیں اور اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ہم آزاد و خود مختار ہو کر اپنے قدرتی ذخائر کے بارے میں فیصلے انجام دے سکیں. اور تنہا راہ جو اس سلسلے میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہوگا. ان ممالک کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے اور اس طرح کے کانفرنسوں کے ذریعے اس طرح کے اجلاس کے ذریعے اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے ہم ایک بہت اچھا اقتصادی جوائنٹ وینچر شروع کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم استکبار کا مقابلہ کر سکیں.
ہمارے پاس ایک منٹ کا وقت ہے. ایک منٹ کے وقت کے اندر اگر ہم اس تنظیم کے مستقبل کو چند الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں اس مستقبل کے بارے میں ہم اس کے ماضی کے بارے میں اگر بات کریں تو بہتر ہوگا کہ اس کا ماضی کیسا گزرا ہے. یہ چیز واضح ہے تقریباً 10-12 سال اس اجلاس کو اس کانفرنس کو ہوئے اور ابھی تک جو کام کیا ہے اس کانفرنس نے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان ممالک کا عزم و ارادہ بہت بلند اور عظیم ہے اور یہ بہت قاطعیت کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنے قدرتی ذخائر کے بارے میں. لہٰذا ہمیں اس کا مستقبل بہت روشن اور واضح نظر آتا ہے اور انشاءاللہ پلاننگ کے ذریعے اور
بہت بہت شکریہ منظم انداز میں ہم اس ناظرین آپ نے ہمارے ماہر یعنی عالمی امور کے ماہر جناب محمد حسین دوری صاحب کے خیالات ملاحظہ فرمائے. پروگرام آپ ہمارا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ جو یہ قدم اٹھایا گیا ہے جی ای سی ایف کے قیام کا یہ اپنے اہداف تک پہنچے اور ہم دنیا میں جہاں قدرتی ذخائر کا درست استعمال کر سکیں وہیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچا سکیں. اپنے میزبان عظیم سزواری کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.